حدیث اللہ کے اس کی حدیث کی حفاظت بھی اللہ کے ذمہ آ گئی. یہ اس حصے کی حدیث معانی ہے اور قرآن پاک کے الفاظ. تو اگر الفاظ کی محفوظ ہو اور معانی محفوظ نہ ہو تو اس کے معنی ہے کہ ظاہر میں تالا باہر لگا ہوا اندر سے مال غائب ہو گیا. یہ کیسی حفاظت ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے معانی تک محفوظ کرا دی زبان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے. جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. ایمان والو اللہ سے ڈرو اور درستی کی بات کرو کہ میاں بیوی میں تعلقات صحیح رہیں. بے ڈھنگی بات مت کرو جس سے غصے میں نعوذ باللہ آگے بڑھ کر طلاق کی طلاق کی نوبت آ جائے. اس کے بعد ہے یصلح لکم اعمالکم. یصلح اصلاح سے ہے. اس کا مصدر کیا ہے؟ اصلاح. ماضی اصلاح مضارع یصلح. یعنی بظاہر ترجمہ لغت سے کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم کہ تمہارے اعمال کو اصلاح کر دے. لیکن صحابہ فرماتے ہیں کہ صحابہ فرماتے ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا کہ یہاں یصلح اصلاح بانی میں تقبل کے وہ تقبل و حسنات کو یعنی تمہاری نیکیاں اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں. اب بتائیں کتنا فرق ہو گیا. لغت سے ترجمہ حرام ہے جب تک کہ صحابہ کے اوپر جو ہمیں ترجمہ بتایا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات سے وہی تفسیر متبر. اپنی طرف سے اس طرح سے لغت وغیرہ یہاں کام نہیں دی. لغت سے لغت میں بہت فرق ہے. جیسے اسلام نے لغت سے ترجمہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ میں سے فرمایا ان ہی اللہ فتنہ تو اللہ میں تو آپ نے فتنہ کر دیا. اب چونکہ اردو میں فتنہ کہتے ہیں صاحب بڑا فتنہ والا ہے فتین ہے اور عربی میں آتے ہیں فتنے کے معنی امتحان آزمائش. چانچے ترجمے میں اس کو دیا گیا کہ اللہ یہ صرف آپ کی آزمائش آپ کا امتحان ہے. اب اس ترجمے میں دیکھو یہ کہ آپ کا فتنہ ہے. اردو والے جو ہیں لغت دیکھ کر ترجمہ کریں گے تو اسی طرح کریں گے. اس لیے جائز نہیں بالکل حرام گناہ کبیرہ تحریف قرآن کا نشان جن لوگوں نے لغت سے کیا. جس پر قرآن پاک نازل ہوا ان کو اللہ تعالیٰ نے سکھایا معانی کو اور پھر آپ نے صحابہ کو سکھایا. اچھا بغیر صحابہ کی مدد کے جو لوگ صحابہ کی جڑ کاٹ رہے ہیں بغیر صحابی کی مدد کے کوئی شخص صحیح ترجمہ حدیث کا سمجھ بھی نہیں سکتا. مثال کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کو ارشاد فرمائے اور اس کے دو معنی ہوں. ایک شاعر کا قول نقل کیا اس بات کو سمجھانے کے لیے خات لی امرن قبا امر نے میرے لیے قبا سیا یا لیت عینیہ سوا کاش اس کی دونوں آنکھیں برابر ہو جاتی. ایک آنکھ کا کانا تھا وہ درزی. اب اس کے دو معنی ہو گئے کہ دونوں آنکھ برابر ہو جاتی یعنی کانی جو اچھی والی ہو بھی کانی ہو جائے اور یا تو کانی والی اچھی ہو جائے. اب یہاں معنی متعین کے لیے اس شاعر کے شاگردوں کو تلاش کیا جائے گا کہ جب یہ شاعر یہ شعر کہا تھا تو اس کے چہرے پر خوشی کے آثار تھے یا غصے میں کہا تھا. اگر خوشی کے آثار تھے تو اس کے معنی ہے کہ اللہ اس کے دونوں آنکھیں ٹھیک ہو جائے اس نے دل خوش کر دیا عمدہ خباسی. اور اگر غصے میں کہا تو اس کے معنی کہ اللہ اس کی دونوں آنکھیں پٹ کر دے خراب کر دے. تو معلوم ہوا کہ اس کسی کے کلام کو سمجھنے کے لیے اس وقت تو اس کے شاگرد موجود تھے جنہوں نے متکلم کے چہرے پر سارے آثار دیکھے آنکھوں کو دیکھا چہرے مبارک کو دیکھا. وہ ان صحابہ کو چھوڑ کر کیا حدیث سمجھ سکتے. اچھا پھر صحابہ ہی کے ذریعے سے قرآن پہنچا ہم تک. اگر صحابہ نعوذ باللہ قابل معیار حق نہیں ہے تو قرآن بھی معیار حق نہیں تھے. کافر ہو جاؤ جا کے خبیصو. صحابہ کو اگر معیار حق نہیں مانتے تو ہمیں قرآن کن کے ذریعے سے ملا ہم تک بتائیے. قرآن پاک کی ترتیب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی اور تم ان کو کہتے ہو کہ کہتے ہو انہوں نے چوری کی بیت المال سے سونا چوروا لیا تھا. نعوذ باللہ جس پر جو کاتب وحی ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جن کے غزوہ تبوک میں تہائی مال دیا اپنا پوری فوج کے لیے اور آپ نے ان کے شرفی اور دینار کلیوں میں بجا کر فرمایا کہ اے خدا تیرا نبی عثمان سے راضی ہو گیا اور تو عثمان سے راضی ہو جا. ایسے کیا کہ رضی اللہ عنہ و رضو عنہ، اللہ تعالیٰ سے راضی اور یہ ناراض، اللہ تو راضی، رضی اللہ، اللہ راضی ہو گیا مگر صاحب بندے راضی نہیں ہو رہے. جو بادشاہ کسی سے مجرم سے راضی ہو جائے، کسی خاطی سے یا کسی کوئی چوک ہو گئی کسی سے، بادشاہ کہہ رہے جب میں نے معاف کر دیا آپ کو، بلکہ انعام بھی لیجیے، ہم آپ سے راضی ہیں. لیکن کوئی آدمی کہے صاحب عدالت میں ہم پیش کریں گے، تنقید کریں گے، تاریخ میں کیا لکھا. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت عمدہ جواب دیا کہ جو لوگ تاریخ پڑھتے ہیں صحابہ کی آپس کی جنگ مشاجرات، اس سے ان کو حقیر سمجھتے ہیں. فرمایا کہ تاریخ صحابہ جو ان کی جنگیں ہیں اس کو پڑھنا نہیں چاہیے، ہم اس کو مت پڑھو، اس سے ہمارے قلوب کو کے اندر ایک جناونی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ آپس میں صحابی ہو کر ایک دوسرے پر تلواریں کیسے اٹھا دیں، کیونکہ انہوں نے اخلاص سے جنگ کی اللہ کے لیے. ان کو اس خطا پر، اگر خطا تھی آپ کسی کی تو خطا پر ایک ثواب، اور جنہوں نے صحیح جنگ کی ان کو دو ثواب، مجتہد کی خطا پر بھی ایک ثواب ملتا ہے اور اگر صحیح ہے اس کا اجتہاد تو اس کو دو ثواب ملتا ہے. وہ اخلاص سے لڑو. پھر شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور اکابر فرماتے ہیں کہ مشاجرات یعنی صحابہ کی جنگ جو ہے اس میں خاموش رہو، کیونکہ ان کے خون سے اللہ نے ہمارا ہاتھ جب محفوظ فرمایا تو ہماری زبان کیوں ملوث ہو. کتنی پیاری بات ہے، جب صحابہ کے خون سے اللہ نے ہمارے ہاتھ کو محفوظ فرمایا تو ہماری زبان کیوں ملوث ہو ان کے خون اس میں. پھر فرمایا کہ صحابہ کا آپس میں جنگ ایسا ہے جیسے دو شہزادے لڑ رہے ہیں بادشاہ کے لڑکے، تو بادشاہ تو ان کا فیصلہ کرے گا لیکن پبلک کو حق نہیں ہے کہ اس کے ہوٹلوں میں یا لٹریچروں میں یا ادھر ادھر بکتا پھرے کہ یہ ہوگا اور وہ ہوگا. تجزیہ اور تبصرہ اور تنقید اپنی عدالت میں، اللہ جس سے راضی ہو جائے. کسی بندے کو حق نہیں ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے انتظار وہی نہیں فرمایا اور اپنے مستخر سے جہاں بدعا کی تھی کہ اللہ ان پر عذاب نازل فرما، اللہ نے وہاں عذاب نازل نہیں فرمایا، آپ بلا انتظار وہی وہاں سے سفر کر لیا. حضرت یونس علیہ السلام اب اس پر دیکھیے آیت جو نازل ہوئی، مغاظباً لاجل ربہ، مغاظباً لربہ، اس ذہب مغاظباً لربہ. جب حضرت یونس علیہ السلام چلے نکل گئے وہاں سے مغاظباً لربہ، اپنے رب سے ناراض ہو کر، بلا بتائیے نبی رب سے ناراض ہو سکتا ہے کہ آپ نے کیوں نہیں نازل کی؟ جو نبی ناراض ہو جائے اپنے رب سے وہ نبوت کے قابل نہیں. لہذا ہمارے علماء نے اکابر نے لکھا کہ یہ لام علت کے لیے، تعلیم کے لیے، یعنی اپنے رب کے لیے، اپنی رب کی وجہ سے کہ انہوں نے میرے رب کی کیوں نافرمانی کی. مغاظباً لعدل ربی اس کا ترجمہ کیا، لام تعلیل کیا لیا تھا عربی گرامر میں. لہذا وہ غصہ جو ان کو آیا وہ اللہ کے لیے غصہ آیا کہ انہوں نے ہمارے رب کی نافرمانی کی، لہذا اس لیے چلے گئے. ایک نمبر دو، حمیت لدین ہی، اپنی دینی غیرت سے کہ میں ان نافرمانوں میں اب نہیں رہوں گا. نمبر تین، اعتماداً علی محبت رب ہی، اپنے رب کی محبت پر اعتماد کرتے ہوئے وہ ہم سے دارگیر نہیں فرمائیں گے. بہت سے کام ہوتا ہے جب صدر نہیں ہوتا تو نائب اعتماد کر لیتا ہے کہ اگر وہ ہوتے تو یہی کام کرتے، لہذا اس پر اعتماد پر آدمی کام کر لیتا. اجتہاد ہے، اس اجتہاد پر بھی آپ کو ثواب ملا. اس کے بعد سنیے آگے اللہ پاک فرماتے ہیں، فظننا ان نقدر علی، فظننا ان نقدر علی، اور انہوں نے گمان کیا جو قدر یقدر قدرت کا ہے. قدر یقدر کیا معنی؟ قادر ہونا، قدرت ہونا. بس اس کا لغت سے کیا ترجمہ ہوگا؟ لغت سے فظننا، گمان کیا حضرت یونس علیہ السلام نے ان نقدر، یہ ہرگز ہم ان کو اپنے دائرے قدرت میں نہیں لا سکتے. آپ بتائیے کفر کا ترجمہ ہوگا یا نہیں؟ قدر یقدر کے معنی عربی میں آتے ہیں قدرت میں، گرفت میں لینا کسی کو، قادر ہونا. تو لغت سے اگر کوئی شخص دیکھ کر منجد وغیرہ دیکھے تو کیا ترجمہ ہوگا؟ بس گمان کیا انہوں نے اللہ نقدرا کہ ہم ہرگز ان کے اوپر قادر نہیں ہیں. تو بتائیے کفر ہے یا نہیں؟ اب دیکھو حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بس گمان کیا ہے یونس علیہ السلام نے کہ اللہ تعالیٰ ان کی داروگیر نہیں فرمائیں گے، معاوضہ نہیں فرمائیں گے کہ بلا انتظار وہی کیوں آپ گئے، یہ گمان کیا ان سے. لن نقدرا علیہ کا ترجمہ کی فرمایا کہ وہ داروگیر ان پر نہیں فرمائیں گے، یہ ترجمے کے نقطے ہوتے ہیں. اب ایک آیت جو نازل ہوئی، لیطہرکم، عن الغش على البيت ليطهركم عن الغش على البيت. اے نبی کے خاندان والوں تاکہ اللہ تعالیٰ تم سے نجاست کو دور رکھے. اور عام لوگوں نے کیا ترجمہ کیا؟ تاکہ تم سے آلودگی کو اور گندگی کو دور کر دے, یعنی لگی ہوئی تھی پہلے. حضرت حکیم امت نے ترجمہ کیا یطہرکم عن الرس علی البیت, تاکہ اے نبی کے خاندان والوں گھر والوں تم سے اللہ تعالیٰ آلودگی کو دور رکھے, یعنی لگی نہیں دور رکھے, آنے بھی نہ پائے. کیا کہیں دوستو, آج علم کی علم کا قحط ہے اور لوگوں کے نے قدر نہیں کیا. مولانا علامہ انور شاہ کشمیری اتنا بڑا علامہ, ان کو بہت ہی عربی کا اتنا شوق تھا کہ وہ اردو کی کتاب دیکھنا اپنی توہین سمجھتے تھے. عربی ان کی مثل اردو کی تھی. ایک آیت پر اشکال ہوا الجان, 14 تفسیریں دیکھی انہوں نے, ساری مسئلہ حل نہیں ہوا. بیان قرآن جب دیکھا تو حل ہو گیا. کہنے لگے آ میں اس اردو کی کتاب کو سمجھتا تھا کہ شاید عام لوگوں کے لیے, اب معلوم ہے یہ تو علماء کے لیے. اس دن قدر معلوم ہے کہ تفسیر بیان قرآن میں کیا تھی. دیکھ لو ترجمہ, ایک زبردست ترجمہ ہے یہ. لیطہرکم عن الرجس, تاکہ آلودگی کو تم سے دور رکھے. اے نبی کے خاندان والے کتنا ادب کتنا اکرام, اور ان کے معنی بھی ہیں, گرامر سے بھی یہ بات مانتی, ان آتا ہے دور رکھنے کے معنی. لیطہرکم عن الرجس اہل البیت. اب یوسف ایھا الصدیق, اس کا ترجمہ دیکھیے. بڑے بڑے دہلی اور لکھنؤ والے جو کہتے صاحب واہ, یوسف ایھا الصدیق, ترجمہ آپ لوگوں نے کیا کیا؟ اے یوسف اے صدیق, یا اے بڑے سچے. حضرت نے ترجمہ کیا اے یوسف اے صدق مجسم. اے یوسف اے صدق مجسم, یعنی میں نے اپنے شیخ سے سنا صاحب الغنی صاحب رحمتہ اللہ علیہ سے, کہ حضرت نے فرمایا کہ میرا اردو کا جو ترجمہ ہے بالکل الہام ہوتا تھا مجھ کو, ایک ایک لفظ آسمان سے کھٹا کھٹ معلوم ہوتے جا رہا ہے. اور فرمایا اگر قرآن اردو میں نازل ہوتا تو میرے ترجمے پر نازل ہوتا. کتنا آپ کو وہ شوق تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بالکل محسوس ہوتا, جس کو الہام ہوتا اسے محسوس ہوتا. الہام کہتے ہیں بغیر واسطے فکر و دماغ براہ راست قلب میں کوئی چیز آئے, یہ الہام کی تعریف بھی سمجھ لیجیے. دماغ سے سوچ کر کے کوئی چیز پر پہنچ جائے آدمی, وہ الہام نہیں ہے. الہام کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ دماغ اور عقل کو ہٹا کر براہ راست قلب میں کوئی چیز اچانک ایسی آتی ہے. اپنا بنانا چاہتا ہے اس کی روح اور قلب میں اللہ پر لگا دیتا ہے, اور اللہ کی طرف انعامت اور توجہ اللہ کی ایک خاص جذبات سے ہر وقت مست رہتا ہے کہ میں کیا کام کروں کہ مجھے اللہ کا قرب نصیب ہو جائے, کیا کروں کہ اللہ مجھ سے راضی اور خوش ہو جائے. ہر وقت اللہ کے فضل اور رضا کی تلاش میں وہ بالکل ہی دیوانہ رہتا ہے. اب اس کی معروف نے اس کی مثال جو بنائی تھوڑا اور ادھر آ جائیے. دیکھو جب مجمع ادھر زیادہ ہوتا ہے نا تو رخ ادھر زیادہ ہوتا ہے. آپ لوگ عاشق نہیں ہیں, اگر عاشق مزاج ہوتے تو دنیاوی عشق سے بھی دین سمجھ لیتے. سمجھا نہیں؟ مثال کے طور پر 10 مجنو ادھر بیٹھے ہیں اور 2 مجنو ادھر, اور لیلا کا سارا رخ ادھر ہے. آپ بولیے اس مجنو کیا کرتے ہیں جو 2 ادھر بیٹھے ہیں, جلدی سے اٹھ کو ادھر بیٹھ جاتے ہیں. ارے سارے یہ سب مجنو لوٹ رہے ہیں اس کی عنایات اور توجہات کو, اور میں ادھر لوٹتے بیٹھا ہوں. لیکن دین کے معاملے میں عشق مولا میں وہاں عقل فیل ہو جاتی. جب دیکھ رہے ہو مجمع ادھر زیادہ ہے, بار بار توجہ ادھر ہو رہی ہے, کچھ اہم افراد بھی ہوتے ہیں بازی سے تعلقات, اب مثلا مہمان ہیں امریکہ سے آئے ہوئے ہیں, تو بعض چیزوں کی طرف خود بخود طبیعت متوثر ہو جاتی. تو جدھر توجہ زیادہ ہو, اب بادل کہیں برس رہا ہو بالٹی لیے کہیں دوڑ رہے ہو, تو بھائی جدھر بادل برسا بالٹی لے کے ادھر دوڑو, اپنی بالٹی اٹھاؤ, دیر نہ کرو. یہاں ایک لطیفہ کہتا ہوں کہ آج کل جتنی پارٹی ہوتی ہے سیاسی, اخلاص تو آج اگر ہوتا تو پاکستان کچھ اور ہوتا. ہر پارٹی کے پیچھے بالٹی, کتنا بھر لو اپنے زمانے میں, کتنا اپنے عزیزوں کو نواز دو. حکومت پاش پاش ہو جائے, روپیہ بینک کا ختم ہو جائے, فوجی طاقت بنے نہ بنے, لیکن بس جلدی جلدی لوٹ لو. 5 سال کا جو دور ہوتا ہے وہ لوٹ کا ہوتا ہے. اگر اللہ کے لیے پانچ سال کوئی استعمال کرتے پاکستان کو تو آج اس کی زمین سونا اگلتے اور پیٹرول نکلتے، عسکری طاقت اتنی زیادہ ہو کہ دہلی تھرتھرانے لگے، دہلی کا قلعہ. اللہ نے مسلمان کو یہ طاقت، کیونکہ ہندو سمجھتا ہے کہ فوج 65 کی جنگ کا اس سے ابھی تک دہشت ہے. کلمے کی بنیاد پر اگر جہاد، دیکھو میں کیا بات کہہ رہا تھا،
یہی اخلاق کا
اخلاص سوچو اور
سوچو ہے جب تک وہ اللہ کے پر والے وہ بات
یہ پر والی بات. میں ابھی کی ایک بات کہتا ہوں، یعنی اس سے آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ میرے ہم لوگوں میں آثار ولایت ہیں یا نہیں. مولانا ابھی سناتے ہیں کہ دیکھو جس کبوتر کو کیا اب بند کر دے سنیے. اچھا ایک بات ہے، ایک چھوٹا بچہ تھا تھوڑی تھوڑی دیر پر تو کچھ ادھر کرتا تھا کچھ ادھر، اس کا ابا ہر وقت ادھر کرتا ادھر کرتا، اس کے اوپر بھی کسی ابا کو بیٹھانا پڑا. بالکل زبیر بچہ، دیکھیے ابھی شیخ غور سے سنو، اللہ تعالیٰ کی بات کو جتنی عظمت سے سنو جتنی عظمت سے سنو کم ہے. اسی لیے جب سبحان ربی العظیم کہیے تو تھوڑا سا اجمالی دل میں خیال لاؤ کہ اے خدا دل میں کہ آپ کی عظمتیں اس قدر غیر محدود ہے کہ ہم اس کا احاطہ اور تصور بھی نہیں کر سکتے. اور جب سبحان ربی اعلیٰ کہیے تو اللہ آپ کی بلندی اتنی زیادہ غیر محدود ہے کہ ہم اس کو ہم اپنے تصور میں اس کو لا نہیں سکے. سوچیے آپ ایک سمندر کے کنارے کھڑے ہو جاؤ، سوچو کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا پانی کیسے پیدا کر دیا، سورج اور چاند کے فاصلے اور زمین کے فاصلے اور اتنا مقناطیس، یہ کشش وہ کشش، سارا نظام فلکیات اور کائنات اور ارضیات یہ سب جو چل رہا ہے معمولی بات. پہاڑی پہاڑ پہاڑی پہاڑ کہیں پیدا کر دیا، کہیں دریائی دریا بہہ رہے ہیں. تو خود اور خود ہماری تفصیل کی ایک خطرہ منی سے پیدا کر کے آج ہمیں بولوا رہے ہیں. وہی مٹی ہے، یہ مٹی بول نہیں سکتی، اس مٹی کے اندر روح ڈال دی مٹی بول رہی ہے، اور لقمہ اترنے کے بعد پھر انسان کا کچھ بس نہیں ہے کہ وہ کب میدے میں کیا بن رہا ہے اور جگر میں کیا بن رہا ہے، رگوں میں کیسے خون بنا، سفید دودھ پیا اور پھر خون لال کیسے بنا، کون سے اس میں رنگ ڈالے گئے، کیا قیمت اجزاء اس میں تغیرات ہوئی. دودھ کیسا ہے، سفید ہے یا لال؟ بولیے، لیکن 10 کلو روزانہ دودھ پیو، لیکن جب خون نکلے گا لال ہی نکلے گا، یہ نہیں کہ دودھ کی طرح نکلنے لگے. پھر اس کے بعد فلٹر مشین، جب غذا سے خون بن گیا تو پھر غذاؤں کے 2 حصے ہو گئے، جو سخت تھا وہ پیخانہ بن گیا، لیکوڈ سیال رقیب وہ پیشاب کے راستے سے جا رہا ہے، سارا نظام یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور ہمیں کوئی خبر نہیں. دیکھیے کارخانے میں جتنا کام ہوتا ہے کارخانے کے مالک کو اس کا علم رہتا ہے، اس کے اختیار میں ہوتا ہے، جس وقت جو چاہے مشین بند کر دو. لیکن ہاں ہم اپنے گوٹوں کی مشین بند نہیں کر سکتے، ہم اپنے مسالے کی مشین بند نہیں کر سکتے، ہم جگر کو یہ نہیں کہہ سکتے آج تم خون مت بناؤ، آج ذرا آرام کر لو. یہی دلیل ہے کہ ہم اپنے کارخانے کے مالک نہیں ہیں، سر سے پیر تک ہم ان کے ہیں اور یہ سارا نظام ان کا ہے، صرف لقمہ اتارنے تک کے ہمارے اختیار میں ہے، باقی اندر جتنے بھی کارخانے ہیں کہ خون کا کتنا حصہ کان میں جا کر قوت سامعہ بنے گی، خون کا کتنا حصہ آنکھوں میں جا کر قوت باصرہ بنے گی دیکھنے والی، اور کتنی قوت گویائی بنے گی، کیا بنے گی، کتنا کتنا حصہ کہاں سپلائی ہونا ہے، آپ کرتے ہیں بولیے، آپ حکم دیتے ہیں، آپ اپنے جگر کو حکم دیتے ہیں بھائی دیکھو خون جو ہے آنکھوں کو بھیج دینا اور کان کو بھیج دینا، اور کارخانے والا کیا کہتا ہے بھائی دیکھو آج ایک لاکھ فلا چیز بن گئی ہے، 10 آسٹریلیا بھیج دینا اور 1000 امریکہ بھیج دینا اور تھوڑا پھینک دینا. ہم فیکٹری والا حکم دیتا ہے، اگر یہ فیکٹری ہماری ہوتی تو ہمارے حکم سے جگر خون کو آنکھوں میں قوت بصارت بناتا اور قوت سماعت کان میں. نہیں کچھ نہیں، آپ کا کام بس لقمہ نیچے اتارو باقی سب خود بخود ہو جائے گا، آٹومیٹک مشین چل رہی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام اور اس کی قدرت کا تماشا ہے. لٹھڑا اور ماں کا حیض جمع ہو گیا، اب کھٹاخٹ جناب وہ بن رہا ہے لوٹھڑا، پھر اس پر ہڈیاں، پھر اس کے بعد کان فٹ ہو رہے ہیں، پھر کان میں قوت سامیاں رکھی جا رہی ہیں، خزانے رکھے جا رہے ہیں سماج کے، بسارت کا پہلے سانچا اور اسٹرکچر بنا، پھر ان آنکھوں کی پتلیوں میں نور کا خزانہ رکھا جا رہا ہے. کیا ہے؟ اسی لیے کہتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سوچو تو ہم اللہ کی عظمت و غور محدود کو احاطہ نہیں کر سکتے. تو ماں خاصی نہ لوٹھی نہیں کرنا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ سبحان رب العظیم کو کہو تو دل میں ذرا سا خیال آ جائے کہ اے ہمارے رب، آپ کی غیر محدود عظمت کا ہم احاطہ بھی نہیں کر سکتے، سمجھ نہیں سکتے. آپ ہماری سمجھ احاطہ فکر، آپ ہماری سمجھ احاطہ فکر کے دائرے سے بھی زیادہ آپ عظیم. سر جی سمجھ، یعنی اے خدا آپ اتنے عظیم الشان ہیں، سبحان ربی العظیم کا ترجمہ کر رہا ہوں کہ رکن میں یہ خیال ایک ذرا سا خیال آ جائے کہ اے خدا آپ اتنے عظیم الشان ہیں کہ آپ کی عظمت غیر محدود ہمارے دائرے فکر میں اس کو ہم لا ہی نہیں سکتے، جتنا ہم لا سکیں گے اپنے دائرے فکر میں آپ کی عظمتوں کو، آپ اس سے بھی بالا تر ہیں. سبحان ربی العالی میں کہ اے اللہ آپ اتنے بلندی شان والے ہیں کہ ہم آپ کی بلندیوں کو جتنا لا سکتے ہیں اپنے احاطے قوت فکریہ میں، اس سے بھی آپ بالا تر ہیں، اور اسی کا حق یہ ہے کہ ہم اپنا سر ناک رگڑ رہے ہیں آپ کے زمین پر. اور یہ بھی ہماری سمجھ میں آتا ہے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ ہی نے سکھایا معراج میں کہ ہمارے سامنے ناک اور سر رکھ دو، بس اس کے آگے تم کیا کر سکتے ہو، زمین تو پھٹ نہیں سکتی ہے، اور نیچے توازو کرو. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بھی کرم ہے، اور اس کے باوجود پیٹ میں سب کچھ بھرا ہوا ہے، اجازت دے دیا وضو کر کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، پیٹ میں پخانا آیا نہیں، ایکسرے کرایا جائے تو سب چیز ملے گی، کچھ ریاح بھی ملے گی، کچھ پیشاب بھی ملے گا، کچھ پخانہ بھی ملے گا، اور اللہ کو بغیر ایکسرے سب نظر آ رہا ہے. آپ بتائیے آپ کے سامنے کسی شخص کا پیٹ پھاڑا ہو گیا ہو اور وہ آئے السلام علیکم جناب، اور اس کا گوہ سب نظر آ رہا ہے، آپ اسے بیٹھنے دیں گے؟ تو بھائی ہمیں مچھلی قے ہو رہی. اللہ جو لطیف ہے، اتنی لطافت کہ وہ خالق عبد اللطیف ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی عظمتوں کے ساتھ اپنے بندوں پر کتنے کریم ہیں کہ ان کو سب کچھ نظر آ رہا ہے لیکن پھر بھی اجازت دے رہے ہیں. تم پڑھو نماز ہمیں نظر آتا ہے لیکن تم ہمارے بندے ہو، اپنے ماں کو اپنا بچے کا پیخانہ پیشاب برا نہیں لگتا، ہم نے تمہیں پیدا کیا، لہٰذا تم ہمیں پیارے ہو. میں اپنے تمام برازوں اس کے بھائی چھوٹا بچہ ماں کے سینے پر کبھی ہاتھ دیتا ہے مگر ماں کو نفرت نہیں ہوتی اس سے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا بس وضو کر لو جو تمہارے اختیار میں اتنی ہے. تو جس طرح ہمارے ناف کے نیچے تمام خزانے ہیں نجاستوں کے، مگر دل اور دماغ اور زبان سے معرفت کی باتیں نکل رہی ہیں، اسی طرح سے گناہوں کے تقاضے کتنے ہی گندے ہوں، ان کو اگر دبا لو نیچے، اللہ کے خوف و خشیت کے نیچے دبا دو اور اس پر عمل نہ کرو، تو اللہ تعالیٰ تقویٰ کے پھل و پھول اور اللہ کے محبت کا اسٹیم اور اللہ کی محبت کی بریانی اس سے تکمیل ہو جاتی ہے، اور اللہ کی ولایت اور دوستی گرم ہو جاتی ہے اس کے بارے. اگر آج یہ خواہشات نہ ہوتے تو کوئی شخص متقی نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ تقویٰ نام ہے خواہشات کو روکنا، کف النفس عن الہوا عربی میں کہتے ہیں. اسی وجہ سے کسی فرشتے کو متقی کہنا جائز نہیں ہے. فرشتوں کو معصوم کہنا تو جائز ہے، متقی کہنا جائز نہیں، کیونکہ تقویٰ نام ہے کف النفس عن الہوا، جو اپنے نفس کو بری خواہشات کے تقاضوں کو روکنے کا غم برداشت کرے. اور کسی فرشتے کو برے تقاضے کا غم نہیں ہے، کتنے ہی حسین ہو پورے عالم میں حسن میں وہ انتخاب میں اول نمبر آ جائے. اور جبریل علیہ السلام کو کہا السلام علیکم، جبریل علیہ السلام دیکھیں گے تو ایسا دیکھیں گے جیسے کہ ہم یہ چھت دیکھ رہے ہیں. چھت کو دیکھنے سے کوئی خواہش آتی ہے؟ بس سمجھ لو سیمنٹڈ چھت. تو ملائکہ کے اندر مادہ ہے ہی نہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسان جب ولی اللہ ہوتا ہے تو فرشتوں کے خواص، امت کے خواص اولیاء فرشتوں کے خواص سے افضل ہیں، اور عوام مسلمان فرشتوں کے عوام سے افضل ہیں. یہ اجماع ہے اس پر امت کا. میں اس بنا پر کہ ہمارے اسی لیے بخاری شریف میں جو حدیث ہے کہ جب بندے ذکر کرتے ہیں کہیں تو فرشتے وہاں آتے ہیں سننے کے لیے. حفتہم الملائکہ، جہاں کچھ لوگ اللہ کا نام لیتے ہیں، مثال کے طور پہ یہیں ذکر ہو رہا ہے، تو فرشتے گھیر لیتے ہیں اس مجمع کو. حفت ہم الملائکہ وہ خشیت ہم الرحمٰن اللہ کی رحمت ان کو چھا جاتی ہے. وہ نزلت علیہم السکینہ اور ایسی جماعت جو اللہ کی یاد میں مشغول ہو تو ان پر سکینہ نازل ہوتا ہے. اور وہ ذکر اللہ فیمن اندہو اور اللہ اپنے پاس جو ان کے ہوتے ہیں ان پر اللہ اپنے ان کا ذکر کرتے ہیں. دیکھو ہمارے بندے زمین پر ہم کو یاد کر رہے ہیں. تو فیمن اندہو کی شرح محدث عظیم اللہ علیہ قاری ان کی کہ اے اند الملائکۃ و اند ارواح الانبیاء والمرسلین, یعنی نبیوں اور رسولوں کی روحوں کو بھی جمع کر لیتے ہیں کہ دیکھو ہمارے بندے مجھے یاد کر رہے ہیں. اور سکینہ کیا چیز ہے؟ سکینہ وہ نور ہے جس سے قلب میں جو ٹھہر جاتا ہے اور ہر وقت اسے اللہ کی طرف توجہ قائم رہے. جیسے قطب نما کی سوئی کتنی ہی گھماؤ مگر کوئی شمال کی طرف پھر ہو جاتی, تڑپ جب تک تڑپتی رہتی ہے جب تک رخ صحیح نہیں کرتی. تو قلب میں ایک نور لگ جاتا ہے, ایک نور ہے جس کی برکت سے اللہ کا مرکز نور اس کو اپنی طرف کھینچے رکھتا ہے. یہ نور مستقر فی القلب, سکینہ ایک نور ہے جو مستقر ہو جاتا ہے, ٹھہر جاتا ہے. شکر ہے درد دل مستقل ہو گیا, اب تو شاید میرا دل بھی دل ہو گیا. شکر ہے درد دل مستقل ہو گیا, اب تو شاید میرا دل بھی دل ہو گیا. اگر وہ بھلانا بھی چاہے, واللہ کہتا ہوں کوئی صاحب نسبت اگر خدا تعالیٰ کو بھلانا بھی چاہے کہ آج اللہ میاں ہم کو نہ یاد آئے تو اس پر قادر نہیں ہے, قدرت نہیں پا سکتا. اسی لیے خادر صاحب نے فرمایا بھلاتا ہوں پھر بھی وہ یاد آ رہے ہیں, بھلاتا ہوں پھر بھی وہ یاد آ رہے ہیں. اور اولیاء کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ ان قصد محضورن وارا رسون, اگر کسی گناہ کا کبھی ارادہ بھی کر لیں, بشری تو ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو نہیں کرنے دے گا. وہ یہ ہے اس کی قبولیت کی علامت. تو میں جو بات کہہ رہا تھا جو بہت اہم بات کہہ رہا ہوں, یہ آج یہ کل چلے جائیں گے. بعض مہمان ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے کان تھوڑی دیر کے لیے ملتے ہیں, بھائی ہم بات کریں گے جو کوئی کان ملے گا. دہلی کے ہیں آپ نا, اس لیے دہلی اور لکھنؤ میری زیادہ قدر کرتا. ہم بات کریں گے جو کوئی کان ملے گا. اب میں ایک بہت عمدہ بات مزیدار بتاتا ہوں. ہاں ہمارا رومی سے مجھے اتنی مناسبت بچپن سے کہ میں بالغ بھی نہیں ہوا, میں ان پر عاشق تھا. میں بارہ سال کی عمر میں, تین سال مجھے بالغ ہونے میں تھے کہ میں مولانا رومی پر فدا تھا. اور ساری ہر وقت بس مثنوی حسینہ خان شرح اس فدا. ہاں فرماتے ہیں خدا مجھے آپ کی جدائی کے غم نے میرے سینے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دو, میں روتا رہوں آپ کو یاد کر کے. تاکہ وہ شرح از درد اشتیاق, تاکہ میں درد اشتیاق سے آپ کی محبت کی شرح بیان کروں. یہ شعر اس وقت بارہ سال کی عمر سے میں پڑھ رہا تھا. مولانا فرماتے ہیں کہ دیکھو جس کو اللہ تعالیٰ اپنا ولی بنانا چاہتے ہیں مستقبل میں, اس میں بچپن ہی سے کچھ آثار رہتے ہیں. اب اس کی دلیل مثالوں کے بادشاہ تھے مہارانی, مثالوں کے بادشاہ تھے. اب دیکھیں مثال کتنی پیاری دیتے ہیں. ابھی وزن آ جائے گا آپ لوگوں کو, ابھی آپ کی روح پھڑک جائے گی. کیسے پھڑ گئی گی؟ پسلی پھڑک گئی نظر انتخاب کی. چھاٹا وہ دل کی جس کی ازل میں نموک تھی, چھاٹا وہ دل کی جس کی ازل میں نموک تھی, پسلی پھڑک گئی نظر انتخاب کی. ارے جانوروں کی پسلی تو پھڑکتی ہے انسانوں کی, ایسے ہو جاتا ہے نا کبھی, ابھی نہیں ہو جاتا ہے. لیکن نظر انتخاب کی پسلی پھڑکنا شاید نے کمال کر دیا. فرماتے ہیں دیکھو جو جانور ہے اس کو کبھی اڑنا نہیں, زمین پر چلتا ہے. جب پیدا ہوتا ہے ہمیشہ اس کی نظر زمین پر ہوتی ہے, کبھی آسمان کی طرف نہیں دیکھتا. اور جو بچہ پیدا, کبوتر پرندہ اڑنے والوں کے جو بچے نکلتے ہیں, چوزے کبوتر کا ہو جو جتنے اڑنے والے, تو کبوتر کا بچہ جب پیدا ہوگا ابھی اس کے پر بھی کا وجود تک نہیں ہے لیکن بازو ہلا رہا ہے اور آسمان کی طرف دیکھتا ہے. ہم جو فرق ہے میں لو سوئے سمان, مثل کبوتر کے بچوں کے اس کا میلان آسمان کی طرف رہتا ہے. ہم چو فرق ہے میں لو سوئے سما, فرق کہتے ہیں کبوتر کا بچہ نو زائدہ بالکل پیدا, ابھی اس کے بازو کا بازو ہی بازو ہے, پر کا ایک وجود نہیں ہے, بالکل جزیرے سنڈمنڈ ہے بالکل, یعنی گوشت گوشت بس. ہم چو فرق ہے میں لو سوئے سما, مثل کبوتر کی بچی کی اس کا میلان آسمان کی طرف ہے, وہ منتظر دیدہ منتظر دیدا بنہادا در ہوا، اپنی آنکھوں کو منتظر کیے ہوئے ہیں اور فضا میں اپنی آنکھوں کو لگائے ہوئے ہیں، یعنی اس کو اڑنا ہے مگر ابھی سے اس کو شوق ہو رہا ہے، دیکھ رہا ہے فضا کہ کبھی ہم اڑیں گے ادھر. نظر اسی طرف ہے جو اس کا مرکز اور مستقر اور جس طرح اس سے پرواز کرنی ہے، اپنی منزل کی طرف اس کو اس وقت بھی نظر ہے، اوپر دیکھا. جانور کبھی اوپر نہیں دیکھتا کیونکہ اس کی منزل زمین پر ہے، اس کی منزل فضاؤں میں. تو جن روحوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے، سن لو اس کو، پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی، جن کی روحوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے ان کی نظر ہر وقت ادھر رہتی ہے کہ کیا عمل کریں کہ میرا اللہ خوش ہو جاتا ہے، اور خدا نہ کرے کوئی کام یا اللہ ہم سے ایسا نہ ہو جس سے آپ ہم سے ناراض ہوں. ایک لمحہ حیات بھی وہ خدا تعالیٰ کی نافرمانی پر میں گزارنے پر دوزخ سے زیادہ ڈرتا ہے. جن کی دل میں محبت ہے ان سے پوچھو کہ وہ دوزخ سے ڈرتے ہیں، آپ نے اللہ کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں. دیکھ لو فانی بداونی شاعر تھا نا، وہ کہتا تھا میری بیوی جب ناراض ہوتی ہے تو مجھے پوری کائنات کی نبض ڈوبتی نظر آتی ہے، صرف میری ہی نبض نہیں ڈوبتی. کہتا ہے ہم نے فانی ڈوبتے دیکھی ہے نبض کائنات، ہم نے فانی، اس کا تخلص تھا فانی، ہم نے فانی ڈوبتے دیکھی ہے نبض کائنات، جب مزاج یار یعنی میری بیوی کچھ برہم نظر آیا مجھے، جب مزاج یار کچھ دیکھیے. وہ کہتے ہیں چھوٹا گناہ ہی بڑا، یعنی بیوی کے محبت میں چھوٹی سی ناراضگی سے کانپ رہا ہے، اور ہم لوگ پوچھتے ہیں مولانا یہ چھوٹا گناہ ہی بڑا، یعنی چھوٹا ہو تو کر لیں گے، تھوڑا سا ناراض کرنا اللہ کو، اللہ پاک کو. ارے میاں محبت کی ہوا بھی نہیں لگی تھی، اگر محبت ہو تو تعالیٰ کو ایک ذرہ ناراض کرنا بھی باعث یعنی اور اس کے لیے سینکڑوں غم ٹوٹ پڑے اس کے اوپر. تو میں نے یہ مثال جو دی محرومی کی مثال، ہم چو فرقے میں لو سوئے سما، کبوتر کے بچوں کو چونکہ اڑنا ہے تو جس وقت ان کے پر نہیں ہوتے ذرا صاحب ایسے ہو جائے دیکھ صاحب نظر نہیں آتے تو مزہ نہیں آتا. اب ٹھیک ہے ہر آئے دیکھیے میں کشو، یہ تو میں کشی رندی ہے، میں کشی نہیں، آنکھوں سے تم نے پی نہیں، آنکھوں کی تم نے پی نہیں، آنکھ سے آنکھ سے ملتی ہے، اس کے کچھ اور اثرات ہوتے ہیں، اس کے کچھ اور اثرات ہوتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت آنکھیں جو ہیں آنکھیں دل کی ترجمان ہیں، اگر قلب میں اس کی محبت ہے تو آنکھ بتا دیتی. میں نے چھپائی لاکھ محبت نہ چھپ سکی، آنکھوں میں روح کے یار سے اظہار کر دیا. آنکھیں جو ہیں ترجمان محبت قلب ہیں.
اللہ
دیکھیے جو شخص محبت سے دیکھتا رہتا ہے فوراً دل محسوس کر لیتا ہے کہ اس کو مجھ سے محبت ہے. اور بازے کبھی امتحان لینے یا ایسی تماشبین آتی ہیں، تماشبینوں پر لکھنؤ میں ایک رسالہ شائع ہوا تھا کہ مار ڈالا تماشبینوں نے اور زہر کھلوا دیا حسینوں نے. رات دن یہ ہوتا ہے، پہلے شوہر کو مار دیا پسند نہیں اور اس کو زہر کھلا دیا، دوسرے کے پاس بھاگ گئی. یہ تو عشق مجازی میں قتل خون اور زہر نوشی، اور اللہ والی محبت میں کبھی رقابت نہیں چلتی. یوں تو ہوتی ہے رقابت لازمن اس شاخ میں، یوں تو ہوتی ہے رقابت، شاید بہت عجیب غریب پیش کر رہا ہوں، یوں تو ہوتی ہے رقابت لازمن اس شاخ میں، عشق مولا ہے مگر اس تہمت بد سے بری، عشق مولا ہے مگر اس تہمت بد سے بری. اللہ کی محبت اس تہمت سے بری بات ہے، اللہ والے آپس میں کبھی نہیں رقابت کرتے اور چاہتے ہیں کہ اللہ ہم بھی اور زیادہ نفلیں پڑھ لیں. کوئی نہیں کہتا کہ یار یہ داد بہت نفل پڑھا یار خدا اس کی نفل کم کر دے، ایسا کوئی کہتا ہے؟ اور لیکن دنیاوی معاملے میں اگر کہا یا اللہ یہ تو میرے معشوق کے ساتھ آج رات دس گھنٹے رہا، اس کو بھگا دے خدا، موت آ جائے اس کو، کوئی ٹانگ توڑ دے، اس کی جانے نہ پائے، تاکہ میں اسی عشق مجازی کا شاعر کہتا ہے نہ ملا غیر ہو گئی خیر، نہ ملا غیر ہو گئی خیر، ورنہ تلوار چل گئی ہوتی، اور چاہتا وہ تو میری دال اس کی محفل میں گل گئی ہوتی. اور اللہ کے عاشقوں میں یہ ماجرا کہ ایسا مل کے بیٹھتے ہیں اللہ والے، جہاں خانقاہیں ہیں سچی اللہ والی آپ وہاں جھگڑا نہیں پائیں گے، اور جہاں مدرسہ خالی ہے اور اللہ کا نام ہے اس کی محبت کا گوند نہیں ہے، دل نہیں چپکے ہوں گے آپ کو. دیکھیے ہر ایک استاد استاد کی ذکر کرے گا، ہر ایک دوسرے کی پیر کاٹے گا، میں چاہتا ہوں کہ ہر مدارس میں دار العلوم میں بھی خانقاہیں ہونی چاہیے تاکہ اللہ اللہ کی آوازیں بھی آئیں. یہی اللہ کا نام ہے جس سے دنیا قائم ہے. تو اللہ کے نام سے دار العلوم کے اساتذہ کے دل بھی جڑے رہیں گے, طلبا میں بھی جڑے رہیں گے. اور جہاں ایک زمانہ تھا دیوبند کا باورچی جھاڑو لگانے والا چوکی دار سب ولی اللہ کے صاحب نسبت آہستہ آہستہ کہ جب تک اس دار العلوم دیوبند میں کوئی رئیس امیر عبد الحکم القول یعنی ایسا رئیس جس کی قول بہت پختہ ہو کہ میں ہر مہینے اتنا دیتا رہوں گا, یہ نہ ہونا چاہیے. اور نہ کوئی جائیداد ایسی وقت ہو کہ جس سے ماہانہ آمدنی آئے. یقینی آمدنی کے جب تک ذرائع نہیں رہیں گے یہ دار العلوم چلتا رہے گا. بشرط توکل و رجوع الی اللہ. اور اگر کوئی یقینی آمدنی کے ذرائع رادا ہو اور ریاستوں نے کچھ کر دیا نوابوں عاموں نے, تو فرمایا کہ چونکہ توکل اور رجوع الی اللہ کا سرمایہ ہاتھ سے نکل جائے گا اس وقت پھر دار العلوم کی خیر نہیں ہے اور آپس میں جنگ اور لڑائی کا خطرہ. دیکھیے آج وہی ہوا, پاس پاس ہو گئے, بندوق گولیاں چلی, بچے شہید ہوئے طلبا. اور یہ وہی ہے کہ زیادہ تر وقت ہوئے. میں نے اس لیے مسلمان کو نصیب دیا, میں اس کو فوٹو کے لیے بھیجا ہے, وہ ہر شیشے میں برتن لگا دوں, ورنہ اولادوں میں لڑائی ہو جاتی. جب دیکھتے ہیں کہ ہر مہینہ لاکھ روپیہ آ رہے ہیں بس 20 مکان وقف ہو گئے, تو سب لڑکے کہتے ہیں اب اس میں کرنا کیا ہے, ہر پکی آمدنی ہے, محتم بن جاؤ اور محتم بنے لڑائی ہوگی. اب جب دیکھتے ہیں کہ گھاس بھوسا کچھ نہیں ہے تو اپنا گھوڑا دوسری بڑھنے والی. تو کل بہت بڑی نعمت ہے, لڑکی ہو مناسبت بھی ہو, ایک ماحول بنا ہوا ہے, اس کی اتنی بڑی قیمت ہے کہ سلطنت برق لے کر کے بھی اگر یہاں کسی کو یہ صحبتیں مل جائے تو اس کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی. یہ علوم جو میں پیش کرتا ہوں یہ قطب بینی کا نتیجہ نہیں ہے, قطب بینی کا ہے. جن بزرگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے میری جوانی گزاری ہے اپنی رحمت کے سپنے, میرا فخر ہے. 12 سال ہندوستان میں, 3 سال نظر آباد میں, 15 سال کی صحبت میں کیا کہوں. روتا ہوں کہ خدا آپ اختر اس قابل نہیں, اتنی طویل صحبت آپ نے مقبولین اور اپنے پیاروں کی عطا فرمائی. اس لیے میں جب بولتا ہوں تو میں سوچتا نہیں ہوں, یہ حضرت کی برکت سے بزرگ نمت سے بولتا ہوں. بالکل جیسے معلوم ہوتا ہے کہ مسلسل کوئی چیز آ رہی ہے دل میں اور دل سے اور زبان سے نکل رہی ہے, یعنی ایک طرف سے آ رہی ہے ایک طرف سے نکل رہی ہے. ایسا محسوس سوچنا نہیں پڑتا, آپ دیکھتے محسوس کرتے ہوں گے کہ یہ جو آپ بند کر کے کچھ سوچے گے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بھیک دیتا ہے اپنے مضامین محبت اور معفت. یہی میری زندگی, دیکھو میری زندگی کا حاصل میرا شہر ہے, میری زندگی کا حاصل میری جس کا سہارا, تیرے عاشقوں میں جینا تیرے عاشقوں میں مرنا. مجھ سے پوچھو, یعنی میں نے شادی اپنے خاندان میں نہیں کہ میں شہر کی صحبت کی لالچ میں حضرت میں پرتاپ گڑھ الہ آباد کے قریب کا ہوں, لیکن میں نے اعظم گڑھ میں اس لیے شادی کی کہ میرا شہر اعظم گڑھ میں ہے. اگر میں خاندان دوسری جگہ سسرال بناتا ہوں تو روزانہ یہ ہوگا بیوی کہے گی پہنچاؤ مجھے وہاں, اور یہاں تو 18 میل کا فاصلہ جب چاہے پہنچے. لیکن مجھے وہ اللہ کی طرف سے مقدر تھا کہ مظہر کی والدہ کے پیٹ سے مجھے مظہر مل لگی, یہ مقدرات پیٹ سے فیصلہ کر. اور بیوی کیسی ملی جس نے مجھے اپنے شیخ کے ساتھ ساری زندگی رہنے دیا, سال سال بھر ایک سال میں یہاں رہ گیا, تب بچے کو ہمارا کوئی وہاں انتظام نہیں تھا, کوئی انتظام نہیں. سوچ لیجیے ایسے ایسے دن میں گزرے ہیں, لطف اتنے اٹھائے ہیں کہ دل جانتا ہے, رنج اتنے اٹھائے ہیں کہ دل جانتا. لیکن یہ بتا رہا ہوں کہ بیوی نے مجھ سے کہا, ان کی والدہ نے, کہ آپ بالکل دین سیکھیے سکھائیے جو چاہے کیجیے, اگر آپ جنگل میں رہیں گے ہم جنگل میں رہیں گے, آپ پتا کریں گے ہم پتا کریں گے. یہ ایسی بیوی نے میرا ساتھ دیا, اس لیے ہم ان کے احسانات سے ڈرے ہوئے ہیں, ہم ان کے لیے دعائیں مانگتے ہیں. میں آپ دراز کی بات کہتا ہوں کہ میں ان کے وسیلے سے دعا مانگتا ہوں, میں ان کی ولایت کا متفق ہوں. کیا خدا اس بیوی مدینہ نام ہے ان کا, بیوی مدینہ کے سب میں جس نے ہمیں دین کے لیے اتنا آزادی دی, کبھی نہیں روکا کہ تم اتنے دن کے لیے کہاں جا رہے ہو, یعنی آپ اللہ کے دین کا کام کیجیے.
ورنہ ہمارا پیر کے ساتھ اتنا کوئی رہو تو بیوی کی سجانا کس لیے؟ تو کیا شادی اس لیے کی ہے؟ بس کبھی کبھی ہوا کرو سامنے کا دفعہ. میں نے کہا کہ مچھلی سے یہ مت کرو کہ وہ پانی میں کبھی کبھی جایا کرے. مچھلیوں کا مجھے شہر سے محبت ایسی ہے جیسے مچھلی کو پانی سے ہم بغیر ان کے زندہ نہیں رہ سکتے. کبھی کسی وجہ سے دور رہے تو مجھے حرارت رہنے لگی. اگر کوئی آدمی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبول ہوتا ہے اس لیے کہتا ہوں کہ غنیمت جان لو مل بیٹھنے کو, کیونکہ میری عمر جو ہے تباہی اتنی ہو چکی جس عمر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے تشریف لے جانا گیا. 60 سال کے بعد سب لو امت کی تباہی عمر ختم ہوئی. اب جو کچھ ہے توسیع ہے, ایکسٹینشن ہے, توسیع ہے. اس لیے اب جو دن مل رہے ہیں آپ لوگوں کو اور اس کو اللہ تعالیٰ اس دن کو اتنا
بالکل لوگ کہیں گے کہ کوئی انہوں نے اشراق نہیں پڑی, تصویر نہیں پڑی, لیکن میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ اس صحبت کا فائدہ 100 برس کے تحجد سے زیادہ ہوتا ہے. یہ حاجی نعمت اللہ صاحب کا قول ہے کہ اگر مولانا رومی 100 برس تک تحجد پڑھتے ذرے لگاتے لا الہ الا اللہ کی, لیکن شمس الدین تبریز جی کے 100 برس سے جو ان کو یقین ہوتا گاؤں سے اسٹیشن ایک گڑھ بھی وہی رات ہی کو اس کے پیدل بھاگے سواری بھی وہاں نہیں ملتی جو زمانے
ریل پر بیٹھے اور
وہاں زنجیروں سے میرے طور پر مت باندھے, کیونکہ آپ زنجیریں توڑ دوں گا. 200 زنجیر اگر لاؤ گے توڑ دوں گا. آپ ایک ہی زنجیر میں بن سکتا ہوں, وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی زنجیر.
جب وہ سب زنجیر آ رہی بن کر اگر 200 زنجیریں لاؤ گے تو میں توڑ دوں گا.
ماشاء اللہ کہ پھر شما باشی کی وقت معبول آپ تشریف لیتے رہے اور میرے تخت پر آپ بیٹھے اور میں خادمانہ طور پر نیچے بیٹھوں گا. میں آپ کی ہمت کا غلام ہوں کہ جس کی برکت سے آپ نے 70 تک چھوڑ دی. بے شما باشی کی بخت معبود میرے سامنے آپ رہیں اور میرا قسمت جاگ جائے گی اگر آپ رہیں گے. آپ اتنے بڑے ولی اللہ ہیں کہ جس نے خدا تعالیٰ کی محبت میں 70 چھوڑا. بے شما باشی کی بخت معبود اور جان امام از وصل تو سج جا شبت اور میری جان آپ کی ملاقات سے خوشیوں میں 100 زار ہو جائے گی. یہ معرومی کا انداز بیان دیکھو. انہوں نے کہا کہ میں آپ کے کان میں ایک مختصر سی بات کہوں گا, تقریر نہیں کروں گا لیکن درد بھرے دل سے کہوں گا. سلطنت ایسے تھوڑی چھوٹتی جب خدا تعالیٰ کی محبت کا پردہ عظیم عطا ہوتا ہے تو اس درد کی قیمت کے سامنے سورج اور چاند کی بھی قیمت نہیں ہوتی, آسمان و زمین کے خزانے بھی اس کو ادا نہیں کر سکتے. آج دنیا نادان بیوقوف, وہ لوگ جو زمین و آسمان و سورج و چاند اور زمین و آسمان کے خزانوں کو اپنے نفس کے لیے دین کے لیے وہ کچھ کر دیں لیکن اپنے نفس کے لیے خاطر میں بھی نہیں لاتے, جب چاہو ان کو آزما لو. ایسی بستیاں ایسی ہستیاں روئے زمین پر موجود ہیں موجود رہیں گی کہ ان کے قدموں میں سلطنت ڈالو اور کہو یہ قبول کیجئے, پھر دیکھو کہ یہ اللہ والا ہے یا نہیں. اگر سچا اللہ والا ہوگا تو دل کہے گا کہ ہم بار سلطنت کے قابل ہیں, جو سکون سے ہم اللہ کا نام لے رہے ہیں اس کو ہم نہیں انجام دے سکتے. ہاں جو اس کے اہل ہیں وہ اس کے اہل ہیں, وہ اپنا نظام سلطنت چلائیں. میں ایک دوسرے طبقے کو کر رہا ہوں, دیوانوں کا تذکرہ کر رہا ہوں, وہ فرزانے لوگ ہیں, وہ بھی ایک کام ہے. یہ نہیں سلطنت چھوڑ کے سنبھال رہے ہیں. میں ایک طبقہ دوسرے طبقے کا ایسا کر رہا ہوں, ایک طبقہ خاص ہے خدا کے عاشقوں کا جو جنت میں بھی صرف اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے اور جنت کی طرف منتخب نہیں ہوں گے. زبان کی باتیں کرتے لاؤ آج اس زمانے میں کوئی ایسا شخص جو اپنی قدم آ رہا ہے کہتے میرے پیر پر میرے اوپر چلو. بہرحال ایک طبقہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ روئی زمین پر اپنے عاشقوں کو پیدا کیا جنہوں نے سلطنت کو بھی خاطر نہیں نکلا. ایک طبقہ ایسا خاص ہمیشہ رہا ہے, ایک طبقہ اللہ نے ہمیشہ ایسا پیدا کیا جن کے سپر صرف اللہ تعالیٰ کی محبت سکھانا تھا. یہ مضمون ہے یعنی کہ دیکھو کوئی جغرافیہ پڑھاتا ہے کوئی تاریخ پڑھاتا ہے, آخر دین کا ایک مضمون محبت بھی تو ہے. اس کے لیے وہ لوگ منتخب ہوتے ہیں.
پھر حضرت نے ایک تخت تھا خانخان میں, وہاں مناجات مقبول اور اپنے قرآن شریف بندھا ہوا لے کر آئے اور میں اچھا کیسے آئے باتیں پوچھنے لگی. اس دن عجیب کیفیت تھی, ایسا شدید درد بھرا دل اور مسلمی کی بازی اشعار. میں نے شعر پڑھا کہ سر نگونم ہی رہا تم پائے من, مارا فرماتے ہیں دنیا والوں میں سر جھکا چکا ہوں اب میرے پیر کی تعلقات دنیاویہ میں زنجیروں سے میرے پیر کو مت باندھو، کیونکہ آپ زنجیریں توڑ دوں گا، 200 زنجیر اگر لاؤ گے توڑ دوں گا، اب ایک ہی زنجیر میں بن سکتا ہوں، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کی زنجیر. گرد و سب زنجیر آ رہی بردرم، اگر 200 زنجیریں لاؤ گے تو میں توڑ دوں گا. غیر آ زنجیر زلف دل برم، میرے محبوب کے زلفوں کی زنجیر لاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ کی زنجیر لاؤ، بس اسی میں بننا چاہتا ہوں. اور سر نگونم ہی رہا کن پائمن، میں سر جھکا چکا ہوں، میرے پیروں کو اب چھوڑ دو، رسی مت باندھو. کیونکہ جب جانور سر جھکا لیتا ہے یہ علامت ہوتی ہے کہ اب وہ رسی توڑانا چاہتا ہے. جتنے جانور رسی کو توڑا کر بھاگنا چاہتے ہیں تو سر جھکانے سے ان کی طاقت یوں یوں کرتے ہیں. یہ مولانا نے معلوم ہوتا ہے جانور بھی پالے ہوئے تھے یا کسی کا دیکھا تھا. سر نگونم، میں سر جھکا چکا ہوں، ہی رہا کن پائے من، میرے پیروں کو اب چھوڑو دنیا والوں. فہم کو در جملے اجزاء من، اب میرے جسم کے جملہ اجزاء میں کوئی فہم نہیں ہے جو ہمیں اس کے خلاف لے جا سکے. ہم کو مت سمجھاؤ کہ یہ کر لو وہ کر لو. اب رہ گیا ڈراؤ کہ ملا ہو جاؤ گے تو کہاں سے کھاؤ گے، کہاں سے کرو گے. تو فرماتے ہیں کہ دروائے دعوے مرغابی کر دست جان، میری جان نے مرغابی ہونے کا دعویٰ اعلان کر دیا ہے. کہ طوفان بلا دارت ہوگا، وہ طوفانوں سے مرغابیاں نہیں ڈرتی. اگر پانی میں طوفان آتا ہے تو اوپر چڑھ جاتی ہیں، نیچے آتا نیچے، لیکن وہ خوف زدہ نہیں ہوتی. اللہ کی محبت میں ان کو راضی کرنا ہے. حسرتیں پامال ہوں یا آرزوئیں خون ہوں، حسرتیں پامال ہوں یا آرزوئیں خون ہوں، اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے. اگر سلطان ابراہیم ابن ادہم رحمتہ اللہ علیہ سلطنت بلخ خدا پر فدا کر سکتے ہیں، تو ہم اگر 20,000 کماتے ہیں 2,000 چھوڑ دو. اگر کوئی شریعت کے خلاف کام سے تھوڑی سی آمدنی زیادہ ہوتی چھوڑ دو، 15,000 پر حاضر ہو. پیٹ پر پتھر اور پیٹ میں چٹنی روٹی ڈال کر دیکھو کہ جب اللہ نکلے گا کتنا نور پیدا ہوگا. ایک آدمی 10 گھنٹے کماتا ہے اور تھک کے چور ہو کے سو جاتا ہے، اس کو موقع نہیں ملتا کہ وہ کہیں جائے اپنے احباب دینیا سے رجوع کرے. اس کو چاہیے کہ 20,000 کے بجائے وہ 15,000 کمائے. 5,000 چھوڑ دو، 1 گھنٹہ بچا لو، جا کے آخرت کے مجلسوں میں اور اپنے احباب میں ملو. آدھی رات کو سلطان ابراہیم ابن ادہم نے سلطنت سے دستبرداری کی تھی، آدھی رات کو، وہ نقشہ جو مولانا رومی نے کھینچا ہے. فرماتے ہیں نصف شب دلقے بے پوشید و بے رفت، اپنے شاہی لباس کو اتار رہے تھے. ہاں، جیسے کہ کوئی فوج شکست کھا کر اپنے پھول وول اتار کے پھینک رہا ہے، تو وہ شکست کس سے کھایا؟ عشق سے. محبت کی بازی وہ بازی ہے دانش کی، خود ہار جانے کو جی چاہتا ہے. محبت کی بازی وہ بازی ہے دانش کی، خود ہار جانے کو جی چاہتا ہے. اللہ کی محبت میں اپنے شاہی لباس کو اتارا. ایک فقیر سے کوئی گدڑی منگوا لی تھی، اس کو پہنا تاکہ لوگ پہچان نہ سکیں. اور آدھی رات کو بھاگے. یہاں تو اتنا تیز بھاگے کہ سلطنت بلخ کے دائیں حدود سے نکل گئے. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نصف وہ کیا ہے، نیم شب، ہاں نیم شب دلقے پہ پوشیدو بے رفت، آدھی رات کو گدڑی پہنی اور نکل پڑے. ازمیان مملکت، مملکت کی حدود سے دو گریخت رفت، جلدی سے نکل گئے. گریخت معنی بھاگنا، یعنی چال جو تھی وہ آہستہ والی نہیں تھی، بھاگ رہے تھے، دوڑ رہے تھے، یعنی بادشاہ کی طاقت کہاں، عشق جو ہے بھگا بھی دیتا ہے. اور اس کے بعد 10 سال تک غار نیشاپور میں عبادت کیا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا جو ہوتا ہے بھی اللہ بھی اس پر کیا کرم کرتا ہے. ایک وزیر آیا ظالم، اور اس نے کہا، اے بیوقوف ملا، دل میں کہا، اے بیوقوف ملا، سلطنت چھوڑ کر یہاں دریا کنارے بالو پر بیٹھا ہوا ہے، کیا حماقت ہے، کیسی شاندار سلطنت تھی. بس ان کو کش ہو گیا. اسی وقت آپ نے سوئی پھینکی اپنی سی رہتے گدڑی ذرا سا، اور حکم دیا، اے دریا کی مچھلیوں میری سوئی لاؤ. معرومی فرماتے ہیں 100,000 ماہیے اللہ ہی، 1,00,000 مچھلیاں، 1,00,000 مچھلیاں سوزن زر بربے ہر ماہیے ہر مچھلی کے منہ میں سونے کی سوئی. پھر ڈانٹ کر کہا لے جاؤ واپس ہماری لاؤ سوئی لوہے والی. ایک نے غوطہ لگایا لوہے والی پیش کر دیا. وزیر سب دیکھ رہا ہے. وزیر پیر پر گرا اور رونا شروع کر دیا کہ جانور نے آپ کو پہچانا, میں انسان ہو کر میں نے آپ کی بزرگی کو نہیں پہچانا. دیکھا اس کو یہ رونا آیا کہ میں انسان ہو کر آپ کی ولایت اور آپ کی بزرگی کو نہیں پہچانا اور یہ ظالم مچھلیاں آپ کی عارف ہیں. پھر اس نے کہا جو دولت آپ کو حاصل ہے مجھے بھی دیجیے. چھ مہینے ہو رہے صاحب نسبت ہو کر واپس گئے ولی اللہ بن کر. شہزادہ 15-16 سال کا وہ بلخ کا والی اور بادشاہ بنا. 10 سال کے بعد پھر حج کرنے گئے. 10 سال تک دیکھیے ایک حال تھا, ایک حال تھا. مطاف کرتے کرتے شہزادہ بھی اسی سال حج کرنے گیا. شہزادے کو خبر نہیں کہ ابا جان آئے ہیں, ابا جان کو خبر نہیں کہ بیٹا آیا. طواف کرتے کرتے کہیں نظر پڑ گئی تو اپنا خون, باپ کا خون جو بیٹے میں ہوتا ہے وہ کشش کر گیا. ارے یعنی دل میں ایک محبت کا ایک لہر اٹھ گئی اس کو دیکھ کر. بس انہوں نے سوچا کہ بعد میں پوچھوں گا. جب 7 چکر پورے ہو گئے اور مقام ابراہیم پر 2 رکعت پڑھی سلطان ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے, تو وہ بھی 2 رکعت وہیں سب لوگ پڑھتے ہیں مقام ابراہیم پر, سلام پھیر کر کے دعا مانگ کر پوچھا صاحبزادے کہاں سے آئے ہو. اب دیکھیے باپ بیٹی گفتگو 10 سال تک تو دیکھا بھی نہیں, اور 10 سال میں وہ 15 سال کا بیٹا 25 سال کا ہو گیا. تو پوچھا صاحبزادے کہاں سے آیا ہوں. کہا میں سلطنت بلخ سے آیا ہوں. اچھا تم کو معلوم ہے کہ سلطان ابراہیم ابن ادھم کوئی بلخ کا بادشاہ تھا. تم کہا وہ تو میرا ابا تھا. اچھا تمہارا ابا تھا, پھر کیا ہوا تمہارے ابا کہاں چلے گئے. ان کا ہم لوگوں کو چھوڑ کر وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں نکل گئے تھے اور میں ان کا بیٹا ہوں. بس پھر ایسا لپٹ کے روئے کہ بیت اللہ بھی اس وقت میں اور فرشتوں کو بھی وجد آ رہا ہوگا اس وقت. یہ اللہ کا راستہ, یہ اللہ کا. مولانا رومی فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا جب اس کو مزہ ملا تو وہ اپنی سلطنت چھوڑ کر دوسرے ملک میں اینٹیں بناتا تھا. اینٹیں بلاک. او ہم لوگ تو اینٹ بولتے تھے, یہ تو کراچی میں آ کر بلاک کا سلسلہ شروع ہوا. اور چہرے پر نقاب ڈالے ہوئے تھا تاکہ لوگ مزدور سمجھیں, ایسا نہ ہو کہ ہم ان کو پہچان لیں. معروفی فرماتے ہیں کہ ایک دن ہوا تیز چلی تو بادشاہ کے چہرے سے نقاب ہٹ گیا. مزدوروں نے کہا آپس میں کہ بھائی یہ تو مزدور نہیں ہے, کوئی بہت بڑی شخصیت ہے. یہ خبر ایسی گرم ہوئی کہ اس ملک کے بادشاہ کو بھی خبر مل گئی کہ ایک عجیب و غریب شخصیت آئی ہوئی ہے جو نقاب ڈالے ہوئے مزدوروں میں مزدوری کر رہا, مزدور نہیں. یہ رات بھر عبادت کرتے تھے اور تھوڑا سا آرام کر کے دن کو مزدوری کر لیتے تھے تھوڑی دیر. اس کے بعد بادشاہ نے یہ سمجھ کر کہ خدا نخواستہ کوئی اہم خبر ہے, بادشاہ خود آیا خیمہ لگایا وہیں قریب جنگل میں اور سب مزدوروں کو بلایا. یہ بھی نقاب ڈالے گئے. کہا سب مزدور واپس جاؤ, مجھے اسی نقاب پوش مزدور سے کچھ کام لینا ہے. سب کو ہٹایا, ان سے کہا کہ جناب آپ نقاب ہٹائیے. اب بھائی دوسرے ملک میں تو رعایا تھے, اپنے ملک میں تو بادشاہ تھے. ہٹایا تو بادشاہ مسکرایا, کہا جناب آپ مزدور نہیں ہیں, آپ کسی ملک کے بادشاہ معلوم ہوتے ہیں اور میری بادشاہت سے آپ کی بادشاہت کروڑہ درجے بہتر ہے, کیونکہ میں بادشاہت کی حالت میں ہوں اور آپ تاریخ سلطنت ہیں. آپ کی ہمت کے مقابلے میں, آپ کی عالی ہمتی کے مقابلے میں سلطنت متروک ہو چکی ہے اور میں صاحب سلطنت ہوں. میرا درجہ کم ہے آپ سے, کیونکہ جو سلطنت کو ترک کرتا ہے اللہ کی محبت میں اس کی ہمت کی بلندی کو سلاطین سمجھ بھی نہیں سکتے. سلطنت کے لیے تو قتل و خون ہوتے ہیں. لہذا میری ایک درخواست ہے. بادشاہ نے کہا کہ پیش ماں باشی کی بخت معبود آپ تشریف لے چلیں اور میرے تخت پر آپ بیٹھیں اور میں خادمانہ طور پر نیچے بیٹھوں گا، میں آپ کی ہمت کا غلام ہوں کہ جس کی برکت سے آپ نے سلطنت تک چھوڑ، پیشما باشی کی بخت معبود میرے سامنے آپ رہیں اور میرا قسمت جاگ جائے گی اگر آپ رہیں گے، آپ اتنے بڑے ولی اللہ ہیں کہ جس نے خدا تعالیٰ کی محبت میں سلطنت چھوڑا ہے، پیشما باشی کی بخت معبود اور جانما از وصل تو ست جا شود، اور میری جان آپ کی ملاقات سے خوشیوں میں سو جان ہو جائے گی. یہ معرومی کا انداز بیان دیکھو. انہوں نے کہا کہ میں آپ کے کان میں ایک مختصر سی بات کہوں گا، تقریر نہیں کروں گا لیکن درد بھرے دل سے کہوں گا. سلطنت ایسے تھوڑی چھوٹتی ہے، جب خدا تعالیٰ کی محبت کا درد عظیم عطا ہوتا ہے تو اس درد کی قیمت کے سامنے سورج اور چاند کی بھی قیمت نہیں ہوتی، آسمان اور زمین کے خزانے بھی اس کو ادا نہیں کر سکتے. آج دنیا نادان بیوقوف، وہ لوگ جو زمین و آسمان و سورج و چاند اور زمین و آسمان کے خزانوں کو اپنے نفس کے لیے، دین کے لیے وہ کچھ کر دیں لیکن اپنے نفس کے لیے خاطر میں بھی نہیں لاتے. جب چاہو ان کو آزما لو، ایسی بستیاں، ایسی ہستیاں روئے زمین پر موجود ہیں، موجود رہیں گی، کہ ان کے قدموں میں سلطنت ڈالو اور کہو یہ قبول کیجئے، پھر دیکھو کہ یہ اللہ والا ہے یا نہیں. اگر سچا اللہ والا ہوگا تو یہی کہے گا کہ بھائی ہم بار سلطنت کے قابل ہیں، جو سکون سے ہم اللہ کا نام لے رہے ہیں اس کو ہم نہیں انجام دے سکتے. ہاں جو اس کے اہل ہیں وہ اس کے اہل ہیں، وہ اپنا نظام سلطنت چلائیں. میں دوسرے طبقے کا ذکر کر رہا ہوں، دیوانوں کا تذکرہ کر رہا ہوں، وہ فرزانے لوگ ہیں، وہ بھی ایک کام ہے، یہ نہیں کہ سلطنت چھوڑ کے سب بھاگ جائیں. میں ایک طبقہ دوسرے طبقے کا اس وقت کر رہا ہوں، یہ طبقہ خاص ہے خدا کے عاشقوں کا، جو جنت میں بھی صرف اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے اور جنت کی طرف ملتفت نہیں ہوں گے. ایک طبقہ جنت میں ایسا ہوگا جو اللہ تعالیٰ کو ایسے دیکھتا رہے گا، نہ وہ شہد کا دریا دیکھیں گے، نہ دودھ کا نہر دیکھیں گے، کچھ نہیں کریں گے، کوئی جنت کی نعمت سے استفادہ نہیں کریں گے. ان کا کام ہاتھ باندھے بس اللہ میاں کو دیکھتے رہیں گے، مجازیب ہوں گے. یہ دنیا میں بھی یہ ایسی تھی. تو اس نے کہا کہ آپ مجھے سلطنت پر بیٹھالنا چاہتے ہیں، تخت سلطنت جس کو میں چھوڑ کر آیا ہوں. کوئی بات نہیں ہے، آپ کی شکریہ بہت، آپ کان مجھے دے دیجئے، تھوڑی سی ہم بات کریں گے جو کوئی کان ملے گا. کان میں معرومی کے الفاظ ہیں یہ، کان میں ایک جملہ اس نے کہا ہے، اس اللہ والے نے ایک جملہ، اور اس نے کہا کہ خدا کے ساتھ مجھے کو بھی لے لو اپنے ساتھ، اور اب چلیں ہم تم دونوں تیسری سلطنت میں، میں بھی یہاں سے بھاگتا ہوں. مولانا اس مقام پر وزن میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے عشق میں کتنے تخت و تاج نیلام ہو چکے، یہ کیا چیز ہے. جن اللہ والوں نے سلطنت چلایا انہوں نے اللہ کے لیے چلایا، وہ ایسے سلطنت نہیں تھی کہ مکمل اور ہر وقت کہتے ہیں نواز وہ ہو رہا ہو. ان کی سلطنت وہ راتوں کو درویش تھے، دن میں خلافت چلاتے تھے، راتوں کو درویش. اتنا نکل گیا مجھ سے کہ بلال تم کالے ہو، بس اس کے بعد خلیفہ لیٹ جاتا ہے اور حکم دیتا ہے بلال اپنے پیروں سے مجھے رون دو تاکہ خدا تعالیٰ قیامت کے دن مجھے معاف کر دے کہ تم رنگ کی اور یعنی امیر المومنین ہو کر رنگ اور زبان کی باتیں کرتے ہو. لاؤ آج اس زمانے میں کوئی ایسا شخص جو اپنی ایک ادنا رعایا سے یہ کہہ دے میرے پیر پر میرے اوپر چلو. بہرحال ایک طبقہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ روئی زمین پر اپنے عاشقوں کو پیدا کیا جنہوں نے سلطنت کو بھی خاطر میں نہیں لایا. ایک طبقہ ایسا خاص ہمیشہ رہا ہے، ایک طبقہ اللہ نے ہمیشہ ایسا پیدا کیا جن کے سپر صرف اللہ تعالیٰ کی محبت سکھانا تھا. ایک مضمون ہے یا نہیں بھائی؟ دیکھو کوئی جغرافیہ پڑھاتا ہے، کوئی تاریخ پڑھاتا ہے، آخر دین کا ایک مضمون محبت بھی تو ہے. اس کے لیے وہ لوگ منتخب ہوتے ہیں جو سلطنت اور تخت و تاج اور رومانٹک حسن کی دنیا سے بھی نہ بک سکیں. کوئی عالم ان کو خرید نہیں سکتا، بلکہ کوئی عالم ان کو موافق نہیں آتا. اگر کوئی حسین زبردستی بھی ان کو دبوچ لے تو مارے خوف کے ان کی موشن شروع ہو جائے اور اپنے پرموشن ان کو خطرے میں معلوم ہو، بھاگے وہاں سے چھڑا کر کے. یعنی حضرت حکیم الامت کا جملہ دیکھیے کہ ایمان اور نسبت ماں اللہ کی ایک علامت یہ بھی ہے اپنی شعائے بصریہ کو وہ کنٹرول میں کرتے ہیں. اگر کہیں مجبوراً مثلا ٹکٹ خریدنا ہے, وہ لڑکی حسین بیٹھی ہوئی اور ٹکٹ خریدنا ہے, بھائی کیا کرے ایئرپورٹ کا, تو بات کریں گے بھائی ٹکٹ چاہیے, لیکن نظر شعائے نظریہ کو کنٹرول کریں گے کہ یہ کہیں چوری نہ کر لیں. ایک تو نظر غائر ہے, غہری نظر, ایک نظر سطحی ہے کہ میرا اللہ یہ آسمان سے دیکھ رہا ہے کہ دیکھیں یہ میری بندی کو کس نظر سے دیکھتا ہے اور کتنا حصہ نفس کا یہ چوراتا ہے. تو اور حضرت نے لکھا کہ اگر جو سچا اللہ والا اور صاحب نسبت الاولیاء ہے, جس کو اللہ تعالیٰ سے قوی نسبت بہت نصیب ہو اور وہ نظر کی حفاظت کا اتنا زبردست اس کو توفیق ہوگی کہ اگر کوئی معشوق یا معشوقہ, معشوق یا معشوقہ بہت تگڑا یا تگڑی, اس عاشق کمزور ہے بچارا اور زبردستی اس نے کہا کہ یہ ملا کسی کو دیکھتا نہیں, ذرا ہم دیکھیں گے آج کیسے نہیں دیکھتا, اور اس نے آ کر تنہائی اٹھا کے پٹکا, ڈھائی من کی معشوقہ ہے یا ڈھائی من کا معشوق ہے اور عاشق بیچارہ 20 کلو کا ہے, وہ تو لٹ جائے گا. اور اس کے بعد اس نے کہا سینے پر بیٹھ کر, دیکھ تو مجھے کہ نہیں دیکھتا, بڑا ملا بنا ہوا ہے. حکیم الامت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق کا قلب پر اس کے اثر ہوگا کہ آنکھ تو کھولے ہوئے ہوں طاقت سے, کیونکہ اب وہ قوت میں مجبور ہے, لیکن اپنی شعائے بصریہ کو اس پر پورا نہیں ڈالے گا. حسب طاقت اپنی شعائے بصریہ کو میں سطحیت پیدا کرے گا, غائریت سے بچے گا. اب یہ اردو سمجھ رہے ہیں آپ لوگ, یعنی اس کی پشتی اوپر اوپر کی, یعنی گہری نظر سے پھر بھی وہ اپنی شعاؤں کو کنٹرول کرنے کی پوری کوشش کرے گا. اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ اس وقت کتنا مجبور ہے. دوستو ایمان بہت لذیذ چیز ہے, کیا مٹی ان مردوں میں, واللہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی مردہ یہاں پڑا ہو, ایک مردہ یہاں پڑا ہو, بادشاہ ہو چاہے فلم ایکٹرس ہو, آپ بتائیے یہاں اگر میں دعوت کروں اور کفن پوش ایک مردہ پڑا ہو, کتنے ہی شامی کباب اور فرینی ہو میرے, آپ کو مزہ آئے گا؟ تو جن کے قلب میں مردے گھسے ہوئے ہیں, عورت ہو یا مرد کا عشق, حسینوں کا چکر, ان کو کبھی کیف روحانی اور کیف قلب بہار دل سے یہ کبھی نہیں پا سکتے, چاہے کتنا ہی ذکر و تلاوت کروں. یہ روحانی غذا تو ہے مگر مردہ بھی دل میں پڑا ہوا. بھائی جسمانی غذا ایک مردے سے بے کیف ہوتی یا نہیں؟ اگر آپ کی دعوت کریں اور یہاں ایک مردہ بار بار نظر ہے اور معلوم ابھی جنازہ ہوگا, تو بس مردوں کا دل, مردوں پر نظر پڑتے ہی دل کا کیف ایسا ہوتا ہے جیسے کسی کے منہ میں کوئی بالو بھر دے پانی کے بہانے سے, یا سمندر کا آب شور پی لے. مولا فرماتے ہیں حسینوں کا عشق آب شور ہے, نیست آب شور درمانِ آتش. ارے پیاس کا علاج یہ کھاری پانی نہیں ہے, نمکین تو ہیں, ساری دنیا کی حسین نمکین تو ہیں, مگر نمکین پانی آب پیاس کا علاج نہیں. جتنا دیکھو گے پیاس بڑھے گی, جتنا دیکھو گے پیاس بڑھے گی. بوسے جنہوں نے لیے ان کا بوسے سے کرکرے ہو گئے مزے, دل اور دھڑک رہا ہے کہ پھر کہتے ہیں اس کو تلاش کرو کہاں گئے وہ. اسی پانی, نمکین پانی پینے سے بولیے دل اور چاہو اور پیو, یہاں تک کہ پیٹ پھٹ جائے گا آپ مر جائیں گے پیاس نہیں بجھے گی. اس لیے اللہ غیر اللہ سے دل لگانا نمکین پانی پینا ہے, اور نمکین کہتے بھی اس کو, کہتے صاحب بہت ملاحت ہے چہرے پر, نمک بہت ہے اور ہائی بلڈ پریشر بڑھ رہا ہے. ڈاکٹر کو کہتا ہے نمک کم کھاؤ ورنہ ہائی بلڈ پریشر بڑھ جائے گا, اور نمک تو چھوڑ دیا, نمکینوں سے باز نہیں آتے. ظالموں کہاں سے بلڈ پریشر ٹھیک ہوا؟ دعا کرو اللہ تعالیٰ سے, آج ارادہ نہیں تھا, یہ آپ کے برادر نسبتی کی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی خاطر سے ایسا معلوم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو اپنی محبت و معرفت نصیب فرمائے, اس مجلس کو اللہ شرف قبول عطا فرمائے. اہل حسد نادان دشمن اور اہل حسد اہل شر سے خانقاہ کی حفاظت فرما, اہل خانقاہ کی حفاظت فرما. اللہ ہم سب کو, ہمارے دوستوں کو, آج کل جتنے فتنے ہیں ظاہری باطنی سب سے حفاظت, ہر گھڑی کی خیر, ہر نفس کی خیر نصیب فرما, اور اس واعظ کو شرف قبول عطا فرما کر سارا ثواب جانے پاک مصطفی صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ عطا فرما, اور جانے پاک مصطفی صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے و طفیل میں ہمارے ماں باپ کو بخش دے, اور ہماری تمام نیک اور جائز خواہشات کی تکمیل فرما, اور ہر بری خواہش سے ہماری